الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمین یا رب العالمین. محترم حضرات المعزز خواتین، الحمدللہ سورۃ الجمعہ کی دو آیات، آیت نمبر 9 اور 10 تلاوت کی گئی ہے. ان آیت کریمہ کے حوالے سے الحمدللہ جو موضوع زیر مطالعہ ہے وہ سورۃ الجمعہ کی انشاءاللہ دو آیات کے حوالے سے، جمعہ اس کی اہمیت اور فضیلت پر ہم بات کریں گے. لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ یہ سلسلہ کلام چل رہا ہے، اسلام دین ہے، اور اس حوالے سے آیت نمبر 208 سورۃ البقرہ کی ہم نے شروع کی تھی پچھلے دو جمعوں میں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اس حوالے سے پہلی بات جو ہم نے سمجھی کہ اسلام ایک مکمل دین ہے، اور اس دین کا آغاز ہوتا ہے اسلام کے بنیادی عقائد سے، بیسک بلیفز، اور وہ تین بنیادی عقائد اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، اور آخرت پر ایمان. ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، اور ایمان بالآخرہ. یہ تین بنیادی ایمانیات ہیں. ان کو قبول کر کر، ان کو ایکسیپٹ کر کے انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے. اسی طرح عقائد کے بعد جو اہم ترین حصہ اسلام کا ہے وہ ارکان اسلام ہے، پلرز آف اسلام. اور اس کے لیے حدیث نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بیان کی گئی تھی، مسلم شریف کی روایت، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، جس میں بنیاد کا آغاز ہوتا ہے کلمہ شہادت سے، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اللہ کے گھر کا، اور رمضان کے روزے رکھنا. الحمدللہ پچھلے جمعے ارکان اسلام کے حوالے سے بات کی گئی تھی، اور اس میں خاص طور پر نماز کا تذکرہ کیا گیا تھا. نماز باجماعت، اس کی فضیلت کیا ہے، اہمیت کیا ہے، اور خاص طور پر دو نمازوں کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ جو بہت زیادہ فضیلت کی حامل بھی ہیں اور اہمیت کے حامل بھی ہیں، اور وہ نمازیں کہ جو خاص طور پر اندھیروں میں پڑھی جاتی ہیں، فجر، مغرب اور عشاء، ان کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے. اور ان نمازوں میں بھی اہم ترین نماز فجر کی نماز خاص طور پر فوکس کی گئی تھی کہ اس کا خصوصی اہتمام کیا جائے. آج ارادہ یہ ہے کہ انشاءاللہ نمازوں میں پورا جو نماز کا ایک نظام ہے اس میں اہم ترین نماز صلاۃ الجمعہ ہے، یعنی جمعے کی نماز. اس پر انشاءاللہ اس کے مختلف پہلوؤں پر بات کی جائے گی. سب سے پہلے تو اس کی اہمیت اور فضیلت پر بات کریں گے، پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کا اجتماعی زندگی پر، مسلمانوں کے اجتماعی زندگی سے اس کا تعلق کیا ہے. خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین قائم کیا اس میں نماز جمعہ کی کیا اہمیت ہے، سنت کیا ہے، کیا کرنے کے کام ہیں، اس پر انشاءاللہ ہماری بات ہوگی. تو سب سے پہلے تو دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں پانچ وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. مسجد کو آباد کرنا، انما یعمر مساجد اللہ، سورہ جن میں الفاظ آتے ہیں کہ یقیناً مسجدوں کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اس کے رسول پر اور آخرت پر خاص طور پر. تو مسجد کو آباد کرنا ظاہری اعتبار سے بھی، اس کو ڈیکوریٹ کرنا یہ بھی ضروری ہے، اور اس کا بھی اہتمام ہوتا ہے الحمدللہ. اعلیٰ سے اعلیٰ مسجد ہوتی ہے، خوبصورت سے خوبصورت عمارت ہوتی ہے، ہونا چاہیے. لیکن ایک آباد کرنا ہے فزیکلی، ایک دن میں پانچ مرتبہ اللہ کے گھر میں حاضری دینا بھی یہ آباد کا شامل ہے. تو اس حوالے سے ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے بھی بات کی گئی تھی کہ اس نماز کس طرح سے ہماری زندگی کو مینج کرتی ہے، کہ اگر ہم نماز کو باجماعت پڑھنا شروع کریں تو ساری زندگی کے دیگر کام بھی انشاءاللہ اس نماز کی برکت سے، اللہ کے فضل و کرم سے وہ مینج ہو جاتے ہیں. اب آئیے ذرا جمعے کی نماز کی فضیلت کو بات سمجھ لیجئے کہ سب سے پہلے تو اس دن کی فضیلت کو سمجھیے. ویسے تو تمام دن ہی اللہ کے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنوں کا تذکرہ بھی کیا، اسی طرح مہینوں کا تذکرہ بھی کیا. تو ہفتے میں سب سے بہترین دن، سب سے بہترین دن جمعے کا دن ہے، اور اس کی فضیلت نماز میں، اس کی فضیلت احادیث مبارکہ میں آئی ہے. یعنی جو ہفتے کے جن دنوں میں سورج طلوع ہوتا ہے اس میں سب سے بہترین دن جمعے کا دن ہے، اور یہ جمعے کا دن شروع سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک ہمیشہ سے فضیلت کا حامل رہا. عبادات خاص طور پر جمعے کے دن رکھی گئیں. کچھ عرصے کے لیے یہودیوں اور عیسائیوں کی شرارتوں کی وجہ سے کہہ لیجئے کہ ہفتے اور اتوار کا دن مخصوص کر دیا گیا. ہفتے کا دن یہودیوں کے لیے اور اتوار کا دن عیسائیوں نے مخصوص کروایا بعد میں، ورنہ ہمیشہ سے جمعے کا دن محترم تھا اور ہے. جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں، سیرت میں بھی جمعے کے دن کی خاص فضیلت ہے. اسی طرح دن کا آغاز، زندگی کا آغاز جمعے کے دن ہوا، اختتام بھی جمعے کے دن ہوگا، اور بھی کئی فضیلتیں آئی ہیں جمعے کے دن کے حوالے سے. جمعے کا دن ایک خاص دن ایسا ہوتا ہے کہ جس میں ایک گھڑی ایسی رکھی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ اگر اس وقت ایک بندہ مومن عبادت کرے، خاص طور پر دعا کرے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ لازماً وہ قبول فرماتے ہیں. یہ ترغیب دلائی گئی ہے اس حوالے سے کہ جمعے کے دن خصوصی طور پر صرف جمعے کی نماز ہی نہیں، پورے دن دعاؤں کا اہتمام کیا جائے. اور دعا میں سب سے بڑی دعا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود و سلام پڑھنا ہے. درود و سلام بھی ایک دعا ہے، دعائی الفاظ ہیں جو ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درجات کی بلندی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. تو خصوصاً جمعے کے دن مسلسل اگر اہتمام کر لیا جائے درود شریف کا، فجر کے بعد بھی، نماز کے بعد، اسی طرح نماز سے پہلے، نماز کے بعد، جمعے کی نماز میں بھی، پھر عصر سے مغرب کے درمیان بھی اگر ہم فری ہیں اور دیگر کام نہیں کر رہے تو ہم درود شریف کی تسبیح پڑھ سکتے ہیں، یا کوئی کام بھی کر رہے ہیں تب بھی درود شریف تو آسانی سے پڑھا جا سکتا ہے. تو اہتمام کیا جائے خاص طور پر درود شریف کا. ابن ماجہ اور نسائی وغیرہ میں یہ احادیث مبارکہ آتی ہیں کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، قیامت کے دن جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سب سے زیادہ قریب تر وہ مومن ہوگا کہ جو آپ پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتا ہوگا. تو درود و سلام کا خصوصی اہتمام کرنا ویسے بھی ضروری ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یقیناً اللہ اس کے فرشتے جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر رحمت کی دعا کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کا اہتمام کیا کرو. تو یہ کثرت کے ساتھ جمعے کے دن درود شریف کا اہتمام کرنا فضیلت کا حامل ہے. باقی دنوں میں بھی پڑھا جا سکتا ہے لیکن جمعے کے دن خاص طور پر. پھر جمعے کے دن کی کچھ سنتیں بھی ہیں، اس کا بھی اہتمام کر کے انشاءاللہ پھر نماز پر آئیں گے. جمعے کے دن خصوصی طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام غسل کا اہتمام فرماتے تھے. غسل کرنا اتنا آسان نہیں تھا جیسے آج ہمارے ہاں بڑی آسانی سے ہم ہر وقت غسل کر سکتے ہیں، اس کے لیے تو خصوصی طور پر اہتمام کیا جاتا تھا، آپ کے لیے پانی فراہم کیا جاتا تھا. تو آپ جمعے کے دن خصوصی طور پر غسل فرماتے تھے، تو غسل کرنا سنت ہوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. اسی طرح جسم کے پاک صاف کرنے کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو صاف کرنا، پیوریفیکیشن آف یور باڈی کے حوالے سے بھی جمعے کا دن خاص طور پر ہے. ناخن تراشنا، بال وغیرہ اتارنا، یہ بھی فضیلت کے حامل ہیں کہ طہارت و پاکیزگی مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم ان چیزوں کا خصوصی طور پر اہتمام نہ کریں. اسی طرح سفید لباس پہننا، لباس تو پاکیزہ پہننا کوئی سا بھی ہو فضیلت کا عامل ہے، صاف ستھرا لباس ہو، لیکن اگر وہ سفید لباس ہو تو یہ ریزیمبلنس ہے جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی. اب میں خاص طور پر کرتا سلوار نہیں کہہ رہا، اس لیے کہ کرتا سلوار کوئی سنت لباس نہیں ہے، ڈھیلا ڈالا لباس ہو، آسانی سے آپ موو کر سکتے ہوں، جسم کے اعضا نمایاں نہ ہو رہے ہوں، وہ لباس سنت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب سے قریب تر ہو لباس کا، سر ڈھپا ہوا ہمارا، اور اگر اس کا کلر، اس کا رنگ سفید ہو تو یہ پسندیدہ ہے، پاکیزگی کی علامت ہے، صفائی ستھرائی کے ساتھ ساتھ سنت ہے نبی کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم. یہی وجہ ہے کہ احرام بھی سفید رنگ کا ہوتا ہے. اور ایک اور چیز سفید رنگ کی ہوتی ہے، وہ کون سی ہوتی ہے جو پہنائی جاتی ہے؟ کفن. احرام تو ہم پہنتے ہیں نا، خود لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے جاتے ہیں، کفن پہنایا جاتا ہے، اس کا رنگ بھی سفید ہوتا ہے. تو گویا اللہ سے ملاقات کا جو لباس ہونا چاہیے یونیفارمیلٹی کے طور پر، یونیفارم کہہ لیجیے، ایک اس کا رنگ سفید ہے، وہ احرام بھی ہے، وہ کفن بھی ہے. اسی طرح اگر جمعے کے دن اگر آسانی سے ہم سفید لباس کا اہتمام کر لیں تو یہ سنت ہے نبی کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پاکیزگی کی علامت بھی ہے. پھر بہتر انداز میں خوشبو کا اہتمام کیا جائے. غسل کیا ہے تو مسجد کا ایک ماحول ہونا چاہیے جس میں خوشبو آ رہی ہو، معطر ہو، یعنی جس میں ایسا ماحول ہو کہ جو لوگ آسانی کے ساتھ بیٹھے ہیں، آسانی کے ساتھ گفتگو سن سکیں، پریشان نہ ہو رہے ہوں. اس پریشانی کے حوالے سے میں صرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ خوشبو ایسی نہ ہو جس کی وجہ سے دوسرے لوگ تکلیف میں آ رہے ہوں. بعض اوقات لوگ ایسے پرفیوم استعمال کرتے ہیں یا عطر استعمال کرتے ہیں کہ جو بہت زیادہ تیز ہوتے ہیں، ان کی انٹینسٹی اتنی شدید ہوتی ہے کہ بعض اوقات لوگوں کے سر میں درد ہو جاتا ہے یا نزلہ آنے لگتا ہے، چھینکیں آنے لگتی ہیں. تو ایسا کوئی عطر یا خوشبو استعمال نہ کی جائے، خاص طور پر جب ہم مسجد میں جا رہے ہوں تو بہتر انداز، اچھا خوشبو، اچھی اس خوشبو ہو، مہنگی ہو لیکن یہ کہ ایسی ہو معیاری کہ جس کی وجہ سے ہمیں خود بھی اچھا لگ رہا ہو اور دوسروں کے لیے بھی ظاہر باتیں فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری خوشبو یا بدبو، بدبو کا معاملہ سمجھ لیجئے کہ نماز سے پہلے خصوصی طور پر اہتمام کریں مسواک کا، مسواک کا یا برش وغیرہ کر کے آئیں، ہمارے منہ سے بدبو نہ آ رہی ہو. بعض لوگ بعض چیزیں استعمال کرتے ہیں، نسوار استعمال کرتے ہیں اور میم پوری اور گٹکا اور نہ جانے کیا کچھ. آج کل تو یہ جو پیک آتی ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، ماوا پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے، اس میں اسمیل بہت تیز ہوتی ہے، بدبو ہوتی ہے. تو خود تو انسان کھا ہی رہا ہے لیکن ہماری وجہ سے، ہمارے منہ میں بدبو کی وجہ سے دوسرے لوگ متاثر ہیں. تمباکو، ٹوبیکو ویسے ہی لوگوں کو نقصان پہنچاتی ہے، بعض اوقات لوگوں کے سر میں درد ہو جاتا ہے. تو ہماری وجہ سے ہمارے جسم میں بدبو نہ آ رہی ہو، خوشبو نہ آ رہی ہو، خوشبو ایسی کہ جو بہت تیز ہو، وہ تکلیف دہ نہ ہو، اس کا اہتمام کیجئے خاص طور پر جمعے کے دن. اور خاص طور پر جیسے میں نے عرض کیا، کثرت کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کا اہتمام ہو جائے. پھر یہ کہ جمعے کے دن ایک سورت پڑھنے کا بھی اہتمام کیا جائے. ویسے تو قرآن حکیم روزانہ ہی پڑھنا چاہیے، صبح بھی پڑھیں، شام کو بھی پڑھیں. سورہ یاسین ہے، اسی طرح سورہ ملک ہے، سورۃ الواقعہ ہے، یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت پسند تھی، آپ ان کا اہتمام کرتے تھے خاص طور پر. سورہ الف لام میم سجدہ ہے، رات کو سونے سے پہلے آپ ضرور پڑھتے تھے. لیکن بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جن کو جمعے کے دن خاص طور پر بڑے اہتمام سے پڑھنے کا حکم بھی دیا گیا، سنت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، ان صورتوں میں سورۃ الکہف کا مطالعہ ضرور کیجیے. سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات اور آخری 10 آیات کی بہت زیادہ فضیلت بھی آئی ہے. اور موجودہ دور جس سے ہم گزر رہے ہیں، اب اس دور میں ہم داخل ہو چکے ہیں جس کی خبریں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی، جس کو مادہ پرستی کا دور کہا جاتا ہے، فتنہ دجال کا دور کہا جاتا ہے، دجالی فتنہ آج پوری طرح سے ہمارے سروں پر سوار ہو چکا، اور اس دجالی فتنے سے بچنے کے لیے بہرحال درود شریف کا اہتمام، سورت القحف کو پڑھنے کا اہتمام، اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کا اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ ابھی کووڈ کی وجہ سے جو امپیکٹ آئے ہیں پوری دنیا کی اکانومی پر، پوری دنیا کے تعلیمی نظام پر، اس کا ہم سب متاثر ہو رہے ہیں۔ اب وہ ویکسینیشن کروانا ضروری ہے، آپ چاہیں نہ چاہیں کروانا ضروری ہے، جیسے چوزوں کو انجیکشن لگتا ہے باقاعدہ، اب چوزا چاہیں نہ چاہیں اس کو انجیکشن تو لگے گا، ایسے ہی پورا نظام بنا دیا گیا ہے اور پوری دنیا میں آپ کا جی چاہے نہ چاہے اس کے آپ کو سائیڈ ایفیکٹس پتا بھی ہیں، تب بھی اگر آپ کو سسٹم میں رہنا ہے، آپ کو جاب کرنی ہے، آپ کو تعلیمی نظام میں رہنا ہے، تو آپ کو ویکسینیشن کروانی پڑے گی۔ تو یہ ایک عالمی دجالی نظام ہے پورا کا پورا، جو اپنی پوری طاقت کے ساتھ اب امپلیمنٹیشن کی طرف جا رہا ہے اور امپلیمنٹ کروایا جا رہا ہے بائی فورس، بائی اکنامک سسٹم ہو، آپ کا ایجوکیشن سسٹم ہو، آپ کا پولیٹیکل سسٹم ہو، آپ کا سوشل انجینئرنگ پروگرام، ٹرمز اگر آپ نے سنی ہو تو اب آپ کی سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ سوشل انجینئرنگ کیا ہوتی ہے۔ ملالہ یوسفزئی ہے کون؟ اٹس انٹرنیشنل آئیکن، انٹرنیشنل آئیکن، اس کو کس نے بنایا؟ میڈیا نے بنایا، اس کے نکلنے والے جملے وہ انٹرنیشنلی ریکگنائز کیے جا رہے ہیں اور گویا ان پر ڈبیٹ ہو رہی ہے، ڈسکشن ہو رہی ہے۔ تو یہ ملالہ یوسفزئی جیسے لوگ پلانٹڈ ہیں یا باقاعدہ ان لوگوں کو گود لے کر تیار کیا گیا ہے اور ان کے اسٹیٹمنٹ کو اتنی اہمیت دی جا رہی ہے، اور کیسا بکواس کی اس نے اس طرح سے، بہرحال وہ کہیں سے بھی اسلامی تو نہیں ہے، اسلامک تھاٹس اس کے پاس ہے ہی نہیں، لیکن اس کے اسٹیٹمنٹ کو کتنی اہمیت دی گئی، اس پر ڈبیٹ کی گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیز آر آل پلانٹڈ پرسنالٹیز اور وہ انٹرنیشنل آئیکن ہے، جیسے میں نے اس کے انٹرنیشنل آئیکن بن چکی ہے۔ اب وہ یہاں جمعے میں اگر اس کا نام لیا جا رہا ہے بدبخت عورت کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی انفلوئنس اتنا زیادہ ہے کہ وہ نیگیٹو اور امپیکٹ جو بھی کہیں آپ، اس کے امپیکٹ موجود ہیں۔ تو بہرحال میں جو بات کہنا چاہ رہا تھا، جو سمجھنے کی بات ہے، کہ یہ دجالی فتنہ، یہ مادہ پرستی کا فتنہ اب پوری طرح سے پوری طاقت کے ساتھ میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، پوری طرح سے ان کے کنٹرول میں، اور وہ جو چاہیں جیسا چاہیں وہ دکھاتے ہیں، جیسے چاہیں وہ آپ کو پڑھاتے ہیں، آپ کی اپنی اسٹڈی کچھ بھی ہو، لیکن انہوں نے جو کہہ دیا وہ براق ہے، ان کی شریعت نافذ ہونی چاہیے، اور وہ اپنی شریعت نافذ کروا رہے ہیں اب سسٹم کے تحت۔ تو بہرحال اس فتنے سے بچنے کا ایک طریقہ تو یہ کہ اس کے خلاف ریزسٹ کیا جائے۔ ریزسٹنس آپ کے پاس اگر موجود نہیں ہے تو بہرحال پیسیو نہیں ہو سکتے، تو اپنے آپ کو پریزرو کرنے کے لیے وہ اذکار پڑھے جائیں جو جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دور کے حوالے سے ہمیں بتا دیے، اور ان میں سب سے بڑی اہم ترین سورت سورۃ الکہف ہے، اس کا اگر مطالعہ کیا جائے سمجھ سمجھ کے، تو ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ، اور دنیا پرستی، دنیا داری، دنیا کی حقیقت بھی بات واضح ہو جائے گی، اور خاص طور پر وہ ویژن، وہ نظر پیدا ہوگی جو اس وقت کے فتنے کو آپ کو سمجھ میں آ سکے کہ اس وقت کا فتنہ کیا ہے۔ تو بہرحال اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں اس مادہ پرستی، دجالی فتنے کے ہر فتنے سے محفوظ فرما دیں۔ جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا بھی فرمائی، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں فتنہ مسیح الدجال سے۔ تو دجالی فتنہ تو اس وقت ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، اور اس کا پورا امپیکٹ ہم اپنی لائف میں، جو آپ کا جو لائف سٹینڈرڈ تھا، آپ کی جو زندگی گزارنے کا طریقہ تھا، طرز زندگی، وہ بدل چکا، آپ کا پورا ایجوکیشن سسٹم بدلا جا چکا ہے۔ آن لائن جا کر انہوں نے جو کچھ انٹروڈیوس کروا دیا ہمارے بچوں کو، شاید ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ کو کیا کچھ سکھا چکے ہیں وہ، آن لائن جا کر اور انٹرنیٹ کا استعمال کروا کر کیا کچھ وہ انٹروڈیوس کروا چکے، اور کیا ہونے والا آئندہ۔ تو بہرحال ان تمام فتنوں سے بچنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سکھائے ہوئے اذکار کا تذکرہ کیا جائے، جمعے کے دن خاص طور پر اس کا اہتمام کیا جائے۔ اب آئیے جمعے کی نماز کے حوالے سے، میں نے اس کیا تھا کہ اجتماعی نظام ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نظام قائم کیا مدینے میں جا کر، تو اس کے لیے آیات قرآن سورہ جمعہ میں نازل ہوئیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فسعوا الی ذکر اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب ندا لگائی جائے، اذان دی جائے نماز کے لیے، خاص طور پر جمعے کے دن، فسعوا الی ذکر اللہ، تو دوڑو، جلدی کرو اللہ سبحانہ وتعالی کی یاد، اللہ کے ذکر یعنی نماز کے لیے، وذر البیع، اور چھوڑ دو تمام بے، تجارت، لین دین، جتنا بھی گیو اینڈ ٹیک کر رہے ہوتے ہیں بزنس پوائنٹ آف ویو سے وہ سب کا سب چھوڑ دو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہی تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہی تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو اگر تم سمجھو. فاذا قضیت الصلاۃ, تو پس جب نماز مکمل کر لی جائے, نماز پڑھ لی جائے, اجتماع جمعہ ہوا, نماز ختم ہو گئی, فانتشروا فی الارض, تو زمین میں منتشر ہو جاؤ, پھیل جاؤ زمین میں, وابتغوا من فضل اللہ, اور اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو. علماء کرام نے اس آیت مبارکہ کی تشریح میں یہ بات لکھی ہے کہ نماز جمعہ میں اذان سے پہلے بھی کاروبار و زندگی تجارت وغیرہ کی جا سکتی ہے, اجازت ہے, اور اسی طرح نماز مکمل کرنے کے بعد بھی کاروبار زندگی کیا جا سکتا ہے, لیکن اذان سے لے کر نماز کی ادائیگی تک کا جو وقفہ ہے, چاہے وہ سوا گھنٹے کا ہو, گھنٹے کا ہو, چالیس منٹ کا ہو, جتنا بھی ڈیوریشن ہو, یہ وہ وقت ہے کہ اس میں صرف عبادت کرنی ہے, نماز پڑھنی ہے, اور کوئی کاروبار زندگی نہیں کیا جا سکتا, وہ حرام ہے. یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان ہے کہ رب کائنات نے ہم سے زیادہ مشکل شریعت عطا فرمائی تھی یہودیوں کو, اور قرآن کی گواہی ہے, قرآن میں اور ایک سے زیادہ مقامات پر یہ بات ملتی ہے کہ پورے چوبیس گھنٹے, پورا دن ان کے لیے عبادت کے لیے مخصوص تھا. چوبیس گھنٹے تک آج بھی جو جیوز ہیں, جو پریکٹیکلسٹ جیوز ہیں, جو آرتھوڈاکس کہہ لیجئے یا بالکل مذہبی قسم کے لوگ ہیں, وہ ہفتے کے دن کوئی کاروبار نہیں کرتے. یہی وجہ ہے کہ ہفتے کے دن چھٹی کی جاتی ہے, نہ آپ ان سے ڈیل کر سکتے ہیں نہ وہ آپ سے ڈیل کرتے ہیں. تو پورے چوبیس گھنٹے ان کی شریعت میں تمام کاروبار زندگی حرام تھا. ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسانی فرمائی, اذان جمعہ سے لے کر, اور اس میں دارالعلوم قرنگی کا فتویٰ موجود ہے الحمدللہ, اور بھی علماء کرام نے وضاحت کی ہے کہ اذان جمعہ سے مراد پہلی اذان ہے. ایک ہوتی ہے نماز کے لیے اذان جو دی جا رہی ہوتی ہے, اس کے تو فوراً بعد نماز ہو جاتی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں الحمدللہ جب اسلام بہت حد تک پھیل چکا تھا, بہت بڑی تعداد میں لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچ چکا تھا, اور اس طرح سے کمیونیکیشن ریسورسز نہیں تھے, لاؤڈ سپیکرز نہیں تھے, اور اسی طرح کیلنڈر باقاعدہ اور ہر چیز جس طرح آسانی سے ہمارے پاس موجود ہے, صبح اور تیاروں میں اذان دی جاتی تھی, انہیں کیا ہونے والا وغیرہ وغیرہ, اس طرح تو نہیں تھا, لہذا بازاروں میں اذان دی جاتی تھی ان کو یہ بتانے کے لیے کہ آج جمعے کا دن ہے, اور اذان دی جاتی تھی آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ پہلے تاکہ وہ اہتمام کریں نماز کا, غسل کر کے تیاری کر کے مسجد میں آئے. وہی سنت وہی طریقہ آج تک چلا آ رہا ہے الحمدللہ. اور اس میں جیسے میں نے عرض کیا کہ علماء کرام اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ پہلی اذان کے وقت تمام کاروبار زندگی حرام ہو جاتا ہے, اور نماز کی ادائیگی تک آپ کوئی اور بزنس نہیں کر سکتے. آپ کو چاہیے کہ کاروبار بند کریں اور نماز کی ادائیگی کا اہتمام کریں, اور اس کے لیے جو سنتیں وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی, غسل کرنا, خوشبو کا اہتمام کرنا, سفید لباس پہننا یا صاف ستھرا لباس پہننا, پاکیزہ لباس پہننا, اسی طرح کثرت سے درود شریف پڑھنا, اور نماز کے لیے اول وقت میں آنا, یہ بھی ایک سنت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی, اور بشارت بھی ہے, صرف سنت ہی نہیں بشارت بھی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. اور اس میں بہت پیاری بشارت یہ ہے کہ جو شخص اول وقت میں مسجد میں آتا ہے, اول وقت میں مسجد میں آتا ہے, رب کائنات اس کو ایک اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. تو ہم تھوڑا سا اہتمام کر لیں, اگر ٹائم کو ایسے مینیج کر لیں کہ ہم جلدی آ سکیں اہتمام کر کے, تو ایک اونٹ کتنے کا آتا ہے, ایک لاکھ روپے کا تو ہوگا کم از کم, شاید اس سے زیادہ ہی ہوگا. تو وہ آسانی سے اگر اس کا ہم صدقہ کرنا, قربان کر کے صدقہ کرنے کا ثواب جمعے کے دن حاصل کر سکتے ہیں. اسی طرح دوسری گھڑی میں جو آتا ہے اس کو ایک بیل یا گائے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے. تیسری گھڑی میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا کسی وجہ سے, تو بہرحال اس کے لیے بھی ایک بکری, ایک بکرا یا بھیڑ, چھوٹا جانور ہوتا جا رہا ہے, صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. چوتھی گھڑی میں جو آتا ہے اس کے لیے بھی ثواب ہے, ایک مرغی, چھوٹا جانور مرغی بھی ہے, وہ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا, صدقہ کرنے کا ثواب. یہاں تک کہ پانچویں گھڑی یہ ہے کہ آخری وقت میں آ رہا ہے, لیکن وہ آخری وقت کون سا ہے, جب امام صاحب عربی خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھ جاتے ہیں, عربی خطبے کے لیے. یہاں یہ ذہن میں رکھیے کہ اردو اور عربی خطبے میں فرق ہے, میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. عربی خطبے کے لیے جب امام صاحب بیٹھ جاتے ہیں, اس سے پہلے پہلے جو آتا ہے اس کو بھی ایک انڈا اللہ کے راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. یہاں تک کہ جب عربی خطبہ شروع ہو جاتا ہے, تو وہ فرشتے کے جو ثواب لکھ رہے ہوتے ہیں یا اٹینڈنس نوٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے مسجد میں آ کر غور سے عربی خطبہ سننے کے لیے آ جاتے ہیں. لہذا وہ جو پریزنٹ لگ رہی ہے, ثواب مل رہا ہے, نوٹ ہو رہا ہے, وہ ہمارا وہ جاتا رہتا ہے. لہذا کوشش کی جائے کہ مسجد میں اول وقت میں آئیں, آئیں گے انشاءاللہ. اچھا, اب آنے کے بعد کچھ آداب بھی ہیں, وہ آداب ذرا تلخ ہیں, تب میں کسی کو برا نہ لگے تو میں عرض کر دیتا ہوں. مسجد میں جب بھی آئیں کوشش کریں کہ جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں, اور بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آگے سے آگے آ کر بیٹھیں. آگے سے آگے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آگے سے آگے جتنی جلدی, ہر اگلی نماز اگلی صف کا ثواب پچھلی صف سب سے زیادہ ہے, اور اول وقت میں حضور نے یہاں تک فرمایا تمہیں پتا چل جائے اگر کہ اگلی صف کا ثواب کتنا ہے اللہ اکبر, تو قرآن دازی کروانی پڑے تمہیں. یعنی اس حد تک تنازع کا بھی ہو سکتی ہے کہ میں آگے بیٹھوں گا, میں آگے بیٹھوں گا, اس حد تک ثواب ہے اگلی صف کا. تو اہتمام کے ساتھ اگلی صفوں میں آ کر بیٹھیں. اور ایک چیز جو تھوڑی تلخ ہوتی ہے کہ ہم آتے دیر سے ہیں, کسی بھی وجہ سے دیر سے آئے, اب آگے سے آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں, اور بعض اوقات بالکل سامنے آ کے بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں. جتنے لوگ بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں ہوتے رہیں, کندھوں سے پھلانگ کر آ رہے ہیں یا ڈسکشن کے دوران ڈسٹربنس ہو رہی ہے, یہ طریقہ کہیں سے بھی سننے سے ثابت نہیں ہے. ہمارے عمل سے کسی کو تکلیف پہنچے, ہمارے کسی بھی عمل سے تکلیف پہنچے, یہ انتہائی ناپسندیدہ. اور مسجد میں تو ایسا کوئی بھی عمل ناپسندیدہ ہے کہ ہم اپنے بھائی کو دھکا دیں یا خدا نہ خواستہ اس کے کندھے کے اوپر سے پھلانگ کر آئیں, یہ چیزیں زیادہ مناسب نہیں ہیں. اس لیے خصوصی طور پر پہلے آئیے پھر آگے آ کر بیٹھیے. سنتوں کا بھی اہتمام کیجئے, فضائل بھی کیجئے, لیکن لیٹ آ کر پہلے فرنٹ لائن پر آ کر سنتوں کا اہتمام بھی ہو رہا ہے, اور سنتیں پڑھنی ہیں تو سائڈ میں پڑھ لیجئے, لیکن سنتوں کا اہتمام بھی کیا جا رہا ہے لیٹ آ کر. اور پلس یہ کہ کندھوں سے پھلانگ کر آنا تو بہت سخت حدیث نبی کریم کی علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو شخص جمعے کے دن ایسا کرے, پوری تفصیل میں بنانے کا موقع نہیں ہے, وہ اصل میں برج بنا رہا ہے جہنم کی طرف, وہ جا رہا آگے جا رہا ہے لیکن جا کر رہا ہے جہنم کی طرف جا رہا ہے. اتنی سخت حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. تو اس حوالے سے اہتمام کیا جائے, کوشش کی جائے کہ ہمارے کسی عمل سے, ہماری تیز خوشبو سے یا بدبو سے, پیروں کی بدبو, جسم کی بدبو, منہ کی بدبو, بعض اوقات لباس کی بدبو, اس سے ہمارا کوئی بھائی تکلیف میں نہ آئے. خاص طور پر جب اے سی چل رہا ہوتا ہے تو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہوتی ہے, تو اس حوالے سے اہتمام کیا جائے. پلس یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ مسلمانوں کی شان و شوکت کا ایک اجتماع ہے, اللہ کے فضل و کرم سے بعض اوقات مساجد میں 50,000 لوگ بھی ہوتے ہیں, اور اسی کراچی شہر میں اتنی بڑی بڑی مساجد ہیں کہ الحمدللہ آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا, بیت اللہ شریف کا اگر آپ نے منظر دیکھا ہو تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں. تو ایک دوسرے کا خیال کر کے محبت کے ساتھ صف بندی بھی کی جائے, اسی طرح جمعے کا جب خطبہ شروع ہو جائے عربی خطبہ تو بڑے اہتمام سے, خاموشی سے, ادب سے سننا چاہیے. اچھا, ادب کے لیے ہمارے یہاں بعض لوگ ہاتھ باندھتے ہیں پہلے خطبے میں, دوسرے خطبے میں ہاتھ چھوڑ کر ایسے بیٹھ جاتے ہیں, یہ کہیں سے بھی سننا سے ثابت نہیں ہے, نہ کسی صحابی سے ثابت ہے نہ سننا سے ثابت ہے. پوچھتے ہیں بھائی یہ کہاں سے آیا, تو ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا یہ کام کرتے ہوئے. تو بڑا ادب میں اگر کر رہا تو ٹھیک ہے, سننا سمجھ کے نہ کریں, اہتمام کے ساتھ کسی بھی ایزی فارم میں آپ بیٹھ سکتے ہیں نماز کے علاوہ جو پوزیشن ہوتی ہے, اور اہتمام سے خطبے کی طرح عربی خطبہ جب ہو رہا توجہ کے ساتھ سنیں. حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب خطبے کا آغاز کرتے عربی خطبے کا خاص طور پر, تو تمام صحابہ کرام اتنی توجہ کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی طرف دیکھ رہے ہوتے اور محبت کی نگاہ سے توجہ کے ساتھ آپ کو دیکھتے اور آپ کے نکلنے والے زبان سے مبارک الفاظ کو ایسے ریسیو کر رہے ہوتے اور اتنی توجہ ہوتی کہ بعض اوقات حضرت ابوبکر صدیق کا تذکرہ تو آتا ہے کہ اتنی توجہ کے ساتھ سن رہے ہوتے ہیں کہ جیسے پرندے بیٹھے ہوئے سروں پر, ذرا جنبش کریں گے تو پرندہ اڑ جائے گا. تو یہ اہتمام, محبت, عقیدت اس عربی خطبے کا خاص طور پر, کیونکہ اس میں اللہ کا کلام بیان ہو رہا ہوتا ہے, قرآن حکیم کی آیات بیان ہو رہی ہوتی ہیں, حدیث مبارکہ بیان ہو رہی ہے, صحابہ کرام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے, تو بڑے اہتمام سے. اور یہی اہتمام اپنے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے. یہ ایجوکیشن گھر سے ہوتی ہے کہ جب ہم مسجد جائیں تو ہم نے بیٹھنا کیسے ہے, بات کیسے کرنی ہے, کس طرح سے معاملات کرنے, یہ بچوں کو ایجوکیٹ کیا جائے. اور چھوٹے بچوں کو خاص طور پر اگر ہم مسجد لے کر آتے ہیں تو اپنے ساتھ بٹھائیں. ساتھ بٹھانے کا مطلب بالکل درمیان میں نہ کریں, درمیان میں بالکل آپ کو قربانی دینی پڑے گی, سائڈ میں بیٹھنا پڑے گا. اور چھوٹے بچوں کی تعلیم کا اہتمام بھی ہماری ضرورت ہے. تو نماز باجماعت میں کھڑے کیسے ہوتے ہیں, بالکل ایجز پر کھڑا کریں. ایک اور چیز اس طرح میں توجہ دلانا چاہوں گا, بڑی تخت لگتی ہے لیکن ہے بہت اہم. بعض اوقات کچھ لوگ مسجد میں تھوڑے ہمارے بزرگ ساتھی ایسا کرتے ہیں کہ بعض اوقات بچوں کو دھکا دے کے پیچھے کر دیتے ہیں. یہ چیزیں بالکل بھی کہیں سے بھی ثابت نہیں ہیں. اس کا تو سختی کے ساتھ اہتمام کیجئے کہ خدا کے واسطے کسی بچے کو کبھی دھکا نہ دیں, اس کو انسلٹ نہ کریں. ہمارے ہاں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ کسٹوڈین ہے شاید وہ مسجد کے, مسجد میں اگر بچہ آ گیا تو محبت سے پیار سے اس کو سائیڈ میں کر دیجئے, بڑے بڑوں کے ساتھ کر دیجئے, ورنہ بعض اوقات دھکا دے کر اس کو سب سے ہٹایا جاتا ہے. ان کانوں سے میں نے ایک جملہ سنا ہے ایک بچے کا, وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کیا امپیکٹ کیا آ رہا ہے. اس بچے کا میں نکاح پڑھا رہا تھا, وہ چھوٹا بچہ تھا لیکن نکاح پڑھا 18-19 سال کا رہا ہوگا. تو میں نے پوچھا تم مسجد میں نہیں آتے, تو جواب کیا تھا, ان بڈھو ٹھڈوں سے مسجد خالی ہو تو میں مسجد میں آؤں نا. میں نے کیا مطلب, کہنے لگے یہ تو اپنا اجارہ داری سمجھتے ہیں, میں مسجد میں آتا تھا مجھے دھکا دے کے پیچھے کر دیتے تھے, میں نے مسجد جانا ہی چھوڑ دیا. تو یہ بہت تکلیف دہ عمل ہے کہ ہمارے کسی مس بیہیویئر کی وجہ سے کوئی بچہ, ہمارا کوئی ساتھی مسجد سے چلا جائے, اور ایسا ہو جاتا ہے بعض اوقات. حضرت بڑے بڑے آئمہ نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر تمہارے مسجدوں میں پیچھے سے بچوں کی آواز نہیں آ رہی تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ تمہارا بچہ مسجد میں نہیں آنا چاہ رہا. تو اپنے ساتھ بچوں کو لے کے جائیے, اس کو ایجوکیٹ کریں کہ کیسے مسجد میں بیٹھنا ہے ادب سے. بعض اوقات شرارتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں بچے, وہ تکلیف ہو رہی ہوتی ہے, تو برداشت کریں, پیار محبت سے ان کو سمجھا دیں, بعض اوقات ڈانٹ بھی دیں, لیکن اہتمام کیا جائے کہ اپنے بچوں کو مسجد میں ضرور لائیں, مسجد کا تقدس اور احترام ان کو سمجھایا جائے اور اس کی تعلیم کی جائے. اسی طرح آخری 5 منٹ میں آپ سمجھ لیجیے کہ نماز جمعہ کی فضیلت کیا ہے. اس اعتبار سے یہ مسلمانوں کی شان و شوکت کا ایک اجتماع ہے. جیسے میں نے عرض کیا اس مسجد میں تو کم از کم 5,000 سے زیادہ لوگ آتے ہیں الحمدللہ. آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے جو اندر بیٹھے ہوئے کہ صف بندی جب ہو رہی ہوتی ہے تو یہ جو ہماری روڈ ہے یہاں پر بھی صفیں بندی ہوئی ہوتی ہیں, اور رمضان میں تو بعض اوقات اتنا جیم پیک ہوتا ہے پورے پورے علاقے بند ہوتے ہیں, پورے یہاں سے بھی بند کر دیا جاتا ہے وہاں سے, تو بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے. اس اجتماع میں امام صاحب یا خطیب صاحب کی ذمہ داری ہے کہ وہ کوئی ایسا ٹاپک جس میں عبرت ہو, ایمان افروز بیان ہو, جس میں تذکیر و یاد دہانی ہو, وہ ٹاپک ڈسکس کرے جو ہمارے ایمان کو تازہ کرے, جو ہمیں تعلیم دے رہا ہو, خاص طور پر آخرت کی فکر پیدا کرے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ جمعہ بہت مختصر ہوتا تھا, اور اس مختصر خطبہ جمعہ میں کرتے کیا تھے, کانا یقرا القرآن ویذکر الناس, وہ قرآن حکیم کی تلاوت کیا کرتے تھے, قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کر سناتے تھے اور لوگوں کو یاد دہانی کروایا کرتے تھے. تو اس خطاب جمعہ یا عربی ہو یا اردو, اب اردو خطبہ کیوں کیا گیا اس کی بھی وضاحت میں کر دیتا ہوں. میں نے عرض کیا تھا اصل خطبہ تو عربی خطبہ ہے, اور عربی خطبہ کیونکہ عربی میں ہوتا ہے لہذا ہماری بڑی تعداد کیونکہ عربی زبان نہیں جانتی, سمجھتی نہیں ہے, کمیونیکیٹ نہیں ہو پا رہا, تو ادب سے بیٹھتے تو ہیں, بیٹھنا چاہیے الحمدللہ, فضیلت تو مل جاتی ہے, ثواب تو مل جاتا ہے, سمجھ کچھ نہیں آ رہا ہوتا تو بات کیا ہو رہی ہے. اس وجہ سے مشورے کے بعد اجتہاد یہ کیا گیا کہ مقامی زبانوں میں بھی کچھ نہ کچھ بیان کیا جائے بہت عرصے بعد, ورنہ عربی خطبہ ہوتا تھا اور عربی لوگ جانتے تھے, عربی خطبے میں بات ہوتی تھی, آیات پڑھی گئی, احادیث پڑھی گئی, تذکیر کروائی گئی, جو کرنٹ ایشوز اس پر بات کر دی گئی, اللہ خیر صلی اللہ. لیکن گیپ آف کمیونیکیشن اس وجہ سے ہے کہ عربی خطبہ سمجھ ہی نہیں آ رہا. کتنی بڑی تعداد ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کی, سوری ٹو سے ایک اور تلخ حقیقت, پڑھے لکھے لوگ جن کو انگریزی اتنی آتی ہے کہ انگریزوں کو پڑھاتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے ڈچ لینگویج سیکھی کہ وہاں پی ایچ ڈی کرنے گئے تھے, لہذا پڑھا بھی ڈچ لینگویج میں, اور آپ پی ایچ ڈی کرنے کے بعد ڈچ لینگویج میں پڑھاتے ہیں, انگریزی سیکھتے ہیں, دنیا بھر کی لینگویج, لیکن عربی زبان نہیں سیکھتے, یا کم از کم اتنی عربی تو سیکھی ہے کہ جب خطبہ دیا جا رہا ہو, نماز پڑھائی جا رہی ہو, تو ہماری سمجھ میں آ رہا ہو کہ رب کائنات ہم سے کیا چاہتا ہے. کم از کم اس کا اہتمام کر لیجئے کہ عربی خطبہ عام طور پر پہلا حصہ جو ہوتا ہے, دوسرا حصہ جو ہوتا ہے, وہ عام طور پر ایک ہی پڑھا جا رہا ہوتا, تو عربی خطبے کا ٹرانسلیشن دیکھنے کی کوشش کریں. عام طور پر خطبہ جو ہے اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں, اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا تذکرہ ہوتا ہے, وحدہ لا شریک ہونے کے اعتبار سے جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کا اہتمام ہوتا ہے, اور آپ کے صحابہ کرام پر صحابہ کرام کی عظمت بیان کی جائے, یہ بنیادی حصہ ہے ہمارے خطاب جمعہ کا. اسی طرح آیات قرآنی جو کرنٹ ایشوز ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے ایمان پیدا کرنے کی کوشش کی جائے, یہ بنیادی مقصد ہے. تو اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں نماز جمعہ کی جو اصل فضیلت ہے، جو اصل آبجیکٹیوز ہیں، جو مقاصد ہیں، ان کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ذمہ داریاں خطیب کی بنتی ہیں وہ خطیب ادا کریں، جو نمازیوں کی بنتی ہیں وہ نمازی ادا کریں، اور ایک بڑے اجتماع کا ایک اہتمام کیا جائے جیسے کہ الحمدللہ ہوتا ہے. بہرحال یہ اجتماع ہمارے دشمنوں کے لیے ایک یوں سمجھیے کہ بہت بڑا سر کا درد بنا ہوا ہے. کیوں مسلمان ہر ہفتے جمع ہوتے ہیں؟ کوئی پامفلیٹ دیا گیا آپ کو؟ کوئی ایس ایم ایس آیا آپ کے پاس کہ بھائی آج جمعے کا خطاب ہوگا تشریف لائیے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ ایس ایم ایس، نہ پامفلیٹ، نہ بینر، کچھ بھی نہیں. لیکن مسلمان کے اندر الحمدللہ ابھی بھی اتنا ایمان موجود ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ جمعے کے دن خاص طور پر غسل کر کے اچھی طرح آتے ہیں. تو اس طرح کے اجتماعات ہمارے دشمنوں کے لیے بہت تکلیف دہ ہیں. خاص طور پر ایک بہت بڑا عالمی اجتماع، اللہ اکبر، دنیا بھر کا مسلمان رنگ نسل قوم کا جمع ہوتا ہے بیت اللہ شریف میں، عرفات کے میدان میں. یہ سب سے زیادہ تکلیف دہ اجتماع ہے ہمارے دشمنوں کے لیے، جیوز کے لیے. اور اللہ نے چاہا تو یہ ایسے ہی مر جائیں گے. غد دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے ہی اپنی انگلیاں اپنے منہ میں لیتے رہیں غصے سے، لیکن اللہ نے چاہا اللہ کا دین اور پھیلتا چلا جائے گا انشاءاللہ، اور اس اجتماعات میں برکت ہوگی، شان و شوکت ہوگی. تو دعا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہ پاک جو حج کا اجتماع ہے اس کی بھی شان و شوکت دوبارہ سے بحال فرما دے، اور اسی طرح ہمیں اہتمام کرنے کی توفیق دیں کہ نماز جمعہ میں خاص طور پر جلدی آئیں اور اہتمام کے ساتھ اپنے بچوں کو بھی لائیں، اور کچھ نہ کچھ تعلیم دین کے اعتبار سے، قرآن کے اعتبار سے جو بھی بن پڑے، جو بھی حاصل ہو سکے اس کا اہتمام کیجئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں مساجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور چیز میں آپ سے توجہ دلانا چاہوں گا. خاص طور پر آپ نے محسوس کیا ہوگا اس مسجد میں کوئی چندہ نہیں ہوتا. تو چندہ نہ ہونے کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ کوئی عالمی سطح پر جو مختلف لوگ ہیں وہ چندہ بھیج رہے ہوں. میں نام نہیں لے رہا، آپ سمجھ گئے ہوں گے کیا کہہ رہا. اس مسجد میں الحمدللہ کوئی بیرونی امداد نہیں آتی. محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نے یہ فرمایا تھا کہ ہم کوئی بیرونی امداد، جس بیرونی امداد کو لیں گے اس کے مسلک کو فالو کرنا پڑے گا، اس کی بات ڈکٹیٹ وہ کرے گا اس کو فالو کرنا پڑے گا. لہذا ہم نے فیصلہ کیا کوئی بیرونی امداد نہیں لیں گے. اسی طرح انجمن خدام القرآن، دا سوسائٹی آف دا سرونٹس آف قرآن، اس کے ممبر ہوتے ہیں، اور وہ ممبر اپنے جو ہیں وہ اپنا ماہانہ بنیادوں پر جو بھی اعانت ہوتی ہے اس سے ساری مراکز، یہ مساجد، یہ اکیڈمی چل رہی ہوتی ہیں. لہذا آپ میں سے سارے کے سارے الحمدللہ انجمن کے، ہو سکتا ہے کہ انجمن کے جو ہیں وہ ارکان نہ ہو. تو ایک صرف گزارش کرنا چاہوں گا، یہ گزارش کوئی پسندیدہ نہیں ہے لیکن میں کرنا چاہوں گا، اس لیے کہ اس مسجد میں جو اخراجات ہوتے ہیں، اور اچھے خاصے اخراجات ہوتے ہیں، شاید آپ کو اندازہ تو ہوگا مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کو اپنے گھر کی طرح سمجھیے. جیسے اپنے گھر کے یوٹیلیٹی بلز میں ہم انٹرسٹ لیتے ہیں اور دیگر بلز میں اور ساری چیزیں ہم پے کر رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی یہ سمجھیے کہ یہ اللہ کا گھر بھی، اس میں ہمارا حصہ بھی شامل ہونا چاہیے. تو باقاعدہ کوئی ڈبا یا باقاعدہ کوئی اعلان نہیں ہوتا، لیکن فنڈز کی بہرحال کمی تو ہوتی ہے، رمضان میں کچھ بہتر ہو جاتا ہے پھر پورے سال ضرورت ہوتی ہے. تو کوشش کریں اس مسجد کا ہر نمازی کہ اس مسجد کے فنڈ میں ضرور کچھ نہ کچھ حصہ ڈالیں. بے شمار اخراجات ہیں، کوئی بھی خرچ آپ لے سکتے ہیں آسانی سے، وہ اپنے پر لے لیجئے. اور یہاں باہر ایک ڈیسک لگائی گئی ہے، وہاں پر آپ پے کر دیجئے، اور پے کرتے وقت رسید ضرور لیجئے. انجمن خدام القرآن کی ہے تو اس کی لے لیجئے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ فنڈ مسجد میں استعمال ہو تو مسجد فنڈ الگ ہے، مسجد فنڈ کا الگ سلسلہ ہے الحمدللہ. اس میں آپ اپنی توجہ کے ساتھ مسجد کا جو بھی اخراجات ہے اس میں حصہ لیجئے، اور انشاءاللہ العزیز مسجد کا جو اخراجات ہوں گے اس میں اللہ تعالیٰ بہترین اجر عطا فرمائے گا. اللہ کے گھر کا جو خیال کرے گا، اللہ کے گھر کے جو اخراجات کے حوالے سے انٹرسٹ لے گا، انشاءاللہ اللہ پاک ہمارے دیگر ضروریات پوری کر دے گا. تو اللہ سے دعا کریں اللہ پاک جمعے کی نماز کا خصوصی اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو میں نے اس کیا، مسجد میں دلچسپی لینا، مسجد سے محبت کرنا، یہ ایمان کی علامت ہے. اللہ پاک اس کی بھی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.